الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر قلت لا قال هو علي بن أبي طالب وكانت عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه هريق علي من سبع كرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم تفقنا نصب عليه تلك حتى تفق يشير إلينا أن قد فعلتن ثم خرج إلى الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ حدیث ہے جس میں پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ایک قصہ بیان کیا گیا ہے. ایسے دیکھنے جائے تو وفات کے واقعات اور قصے بہت سارے ہیں, صحیح حدیثوں میں بھی ہے, لیکن اس مجلس میں یہی اس ایک واقعے کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال اور وفات کی خبر بہت دن پہلے سے اشارے میں آنا شروع ہو گئی تھی. بڑے لوگوں کو اللہ کی طرف سے اشارہ مل جاتا ہے کہ اب دنیا سے واپسی کا وقت آ چکا ہے. ربیع الاول کے مہینے سے پہلے سفر کا مہینہ ہوتا ہے, اس سے پہلے محرم کا مہینہ ہوتا ہے, اس سے پہلے ذی الحج کا مہینہ ہوتا ہے, اس سے پہلے ذی القعدہ کا ہوتا ہے, اس سے پہلے شوال اور اس سے پہلے رمضان. یہ مہینوں کی میں نے الٹی ترتیب آپ کے سامنے بیان کی. ایسے تو قرآن کی ایک آیت نے اشارہ دے دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک کا وقت قریب آ گیا ہے, اور وہ آیت ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. تعلمون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ہمارے نبی، یقیناً آپ کی موت ہونے والی ہے، اور یہ آپ کے دشمن جو آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں وہ بھی مرنے والے ہیں. اس آیت سے اشارہ اور سگنل مل ہی گیا تھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جائیں گے. زندگی کا آخری رمضان آیا ہے، ہجرت کا 10واں سال. اس رمضان کے مہینے میں دو بڑے بڑے اشارے ملے کہ اب یہ حضور کی آخری رمضان ہے. پہلا اشارہ تو یہ ملا کہ ہر سال رمضان میں حضور قرآن کا ایک دور کرتے تھے، اور اس سال رمضان کے مہینے میں قرآن کے دو دور کیے. جبرائیل امین آئے اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے دو دور کیے قرآن کے. ہر سال رمضان میں ایک دور، اور اس سال جبرائیل نے دو دور کیے. یہ ایک بہت بڑا اشارہ تھا کہ یہ زندگی کا آخری رمضان ہے. دوسری بات یہ ہوئی کہ ہر سال رمضان کے مہینے میں 10 دن کا سنت اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور یہ جو زندگی کا آخری رمضان تھا اس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا. یہ جو ڈبل 20 دن کا اعتکاف کیا، یہ بھی ایک دوسرا سگنل تھا، اشارہ تھا کہ یہ زندگی کی آخری رمضان ہے. پھر رمضان نکل گیا، ذی‌الحج کا مہینہ آیا، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ تشریف لے گئے. تو حج میں بھی کچھ کھلے کھلے اشارے دیے گئے کہ یہ زندگی کا آخری رمضان ہے، حج ہے. پہلا اشارہ تو حج میں یہ ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے مبارک دنوں میں عرفات، مینا وہاں پر ہے، اور جبرائیل امین قرآن کی آیت لے کر کے آئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی، اسلام مکمل ہو گیا. اب دیکھو، کسی آدمی کو کوئی کانٹراکٹ سونپو، کوئی کام سونپو اور کام پورا ہو جائے تو پھر آدمی کیا کہتا ہے کہ بھئی کام پورا ہو گیا، اب آپ کی چھٹی. تو حضور کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد تھا اسلام، قرآن. جب حج میں اعلان ہو گیا کہ اسلام پورا ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد پورا ہو گیا. گویا صاف اشارہ ہو گیا کہ اب حضور تھوڑے دنوں کے مہمان ہیں اور دنیا سے اب تشریف لے جائیں گے. ایک دوسرا اشارہ حج میں حضور نے یہ دیا کہ صحابہ کو فرمایا، میرے پیارے صحابہ، آئندہ سال میں تم مجھ سے ملاقات نہیں کر سکو گے، چونکہ حج کی ملاقات سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے. تو کہا آئندہ سال تم مجھ سے ملاقات نہیں کر سکو گے، اسی لیے مجھ سے تم حج سیکھ لو کہ حج کیسے کرنی چاہیے، سیکھ لو مجھ سے. یہ بھی ایک بہت بڑا اشارہ ہو گیا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب تھوڑے دنوں کے بعد دنیا سے تشریف لے جائیں گے. تو دو اشارے دیے رمضان میں، دو اشارے دیے حج کے اندر کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے روانگی کا وقت آ چکا ہے. حج کر کے جب مدینہ پاک پہنچے تو محرم کا مہینہ گزرا, سفر کا مہینہ آیا. سفر کے مہینے میں ایک دن ایک عجیب بات ہوئی کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں تشریف لے گئے. احد میں جو 70-72 صحابہ شہید ہوئے تھے ان کی قبر مبارک ہے, تو وہاں حضور تشریف لے گئے. 8 سال ہو چکے احد کی لڑائی کے اور احد میں جو لوگ شہید ہوئے تھے اس کے, لیکن 8 سال کے بعد حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں احد میں جا کر احد میں جتنے صحابہ شہید ہوئے تھے ان کے لیے بہت دعا کی, بہت دعا کی احد کے صحابہ کے لیے. اور احد کے اندر دعائیں کر کے آئے, احد کے میدان سے آنے کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے مسجد میں, اور منبر پر تشریف لا کر کے ارشاد فرمایا کہ میں یہاں مسجد نبوی مدینہ منورہ کے منبر پر بیٹھے بیٹھے حوض کوثر دیکھ رہا ہوں. اللہ نے حوض کوثر حضور کو منبر مبارک سے دکھلایا اور فرمایا کہ اب میں جا رہا ہوں دنیا سے, اور حوض کوثر پر جا کر تمہارے لیے میں تیاری کروں گا. جیسے کوئی بڑا قافلہ جانے والا ہو, ایک آدھ دو ساتھی کو آگے بھیج دیتے ہیں کہ تاکہ تیاری کرے, کا ارشاد فرمایا کہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے حوض کوثر دیکھ رہا ہوں اور میں آگے جا کر تمہارے لیے حوض کوثر کے اوپر تیاری کروں گا. یہ بات حضور نے ارشاد فرمائی. سفر کا مہینہ تھا, آخری دن چل رہے تھے. کل 13 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے, 13 دن کی بیماری رہی ایک کال کے مطابق. پھر ایک دن رات کو اپنے غلام حضرت ابو مویہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان تشریف لے گئے, اور بقیع قبرستان جا کر کے وہاں بھی مردوں کے لیے دعا کی, بہت دعا کی. جیسے کہ آپ زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی الوداع کر رہے ہو, منبر لگایا, منبر پر آئے, زندوں کو الوداع کیا, ان کو حوض کوثر کی باتیں سنائی, پھر قبرستان گئے اور وہاں جا کے مردوں کے لیے ایصال ثواب کیا, دعائیں کی, تو گویا کہ ان کو بھی الوداع کیا, سب کو الوداع کیا, زندوں کو مردوں کو. اب جو قبرستان سے آئے گھر پر, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی پاک بیوی, ان کو سر میں درد ہو رہا تھا. تو حضرت عائشہ کہنے لگی, واراسا حضور میرا سر بہت درد کر رہا ہے, حضور میرا سر بہت درد کر رہا ہے. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارا جواب دیا, بل انا واراسا ہو, عائشہ تم کہتی ہو کہ تمہارا سر بہت دکھ رہا ہے, بلکہ میرا سر تم سے زیادہ دکھ رہا ہے. یہ بات حضور نے ارشاد فرمائے, میرا سر تم سے زیادہ دکھ رہا ہے. یہاں ایک بات ذہن میں رکھنا, حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری کی شروعات سر کے درد سے ہوئی تھی، اور وہی بیماری آگے بڑھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. اب اس میں بہت سوچنے کی بات ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ حضور میرا سر درد ہو رہا ہے، تو حضور نے کیا فرمایا ہے؟ بلکہ عائشہ میرا سر درد ہو رہا ہے. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ عائشہ تم کو جتنا سر دکھ رہا ہے اس سے کئی گنا زیادہ مجھے دکھاوا ہو رہا ہے، میرا درد تم سے زیادہ ہے، تمہارا کم ہے. ایک تو یہ تھی بات. دوسری بات کیا ہے اس میں سمجھنے کی، کہ اگر بیوی کوئی ایسی بات کہے تو اس کو جواب کے اندر ایسا پیارا جواب دیا تاکہ بیوی کی تکلیف ہلکی ہو جائے. جب بیوی نے کہا کہ میرا سر دکھ رہا ہے تو اس نے کہا میرا سر تم سے زیادہ دکھ رہا ہے، تو بیوی کو کتنا اچھا لگے گا. اب ہم تو کیا جواب دیتے ہیں، پیناڈول پی لے سر دکھ رہا ہے تو، پاراسیٹامول پی لے دکھ رہا ہے تو وکس بام لگا دے، ہم یہ جواب دیتے ہیں. یہ جواب سیکھو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضرت عائشہ نے فریاد کی کہ حضور میرا سر درد کر رہا ہے، تو کتنا پیارا جواب دیا، عائشہ تم سے زیادہ میرا سر درد کر رہا ہے. تو بیوی کو بھی ایسا لگتا ہے کہ چلو ہم دونوں بیمار ہیں، ہم دونوں ہر چیز میں برابر ہیں، دونوں کی محبت کتنی پکی کہ ہر چیز میں محبت، سر کے درد اور بیماری کے اندر بھی محبت. یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی شروعات ہوئی. کل 13 دن آپ جو ہے بیمار رہے. اب آپ کی بیویاں تھیں اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیوی کے گھر پر باری 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 ایک ایک رات گزارتے تھے سب کے یہاں. ایسے عصر کے بعد کا معمول یہ تھا کہ تمام بیویوں کے گھر پر ایک چکر لگا دیتے تھے، خیر خیریت سب بیوی کے یہاں، لیکن رات جس بیوی کی باری ہو اس کے یہاں گزارتے تھے اور ہر ایک بیوی کے یہاں باری باری رات میں رہتے تھے. حالانکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باری باری بیویوں کے رہنا کوئی ضروری نہیں تھا، واجب نہیں تھا، لیکن حضور پھر بھی اتنا خیال رکھتے تھے کہ تمام بیویوں کا حق ادا کرتے تھے اور باری باری ہر ایک کے یہاں ایک ایک رات کے لیے تشریف لے جاتے تھے. اب بیماری کا زمانہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے بیماری شروع ہوئی. جس دن یہ بیماری تھی تو حضور روز رات پوچھتے کہ کل میری کس کی یہاں باری ہے، کل کس کی یہاں باری ہے. تو بیویاں سمجھ گئی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ کی باری کا انتظار کر رہے ہیں. ان کے گھر میں حضور کا دل زیادہ لگتا تھا. ہوتا ہے انسان کو، کسی انسان کے 2-3 مکان ہو، 2-3 فلیٹ ہو، 2-3 بنگلے ہو تو ایک جگہ دل زیادہ لگتا ہے. یہ انسان کی طبیعت ہے، مزاج ہے، فطرت ہے. تو بیویاں سب سمجھ گئی. تو تمام حضور کی پاک بیویاں یعنی ہماری مائیں سب جمع ہوئی اور سب نے جمع ہو کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا، حضور آپ جو چاہے، آپ کا دل چاہے تو بیماری میں عائشہ کے گھر رہنا ہے تو آپ عائشہ کے گھر رہو، ہماری طرف سے کوئی ضد نہیں، ہم آپ کو خوشی سے اجازت دیتے ہیں. بیویوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ شوہر کے موڈ اور مزاج کو وہ پہچاننے والی ہو. یہ تمام بیویوں نے جمع ہو کر کے خود حضور کو پوچھا، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے، جیسے یہ بخاری کی حدیث ہے، کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار، اللہ کے بعد سب سے اونچا آپ کا درجہ اور مقام، لیکن اس کے باوجود حضور نے خود بیویوں کو سوال کیا، اجازت مانگی، پوچھا اپنی بیویوں کو کہ میں بیماری میں ہوں تو تم اجازت دو تو میں عائشہ کے گھر پہ رہوں. دیکھو یہ سیکھنے کی بات ہے, کتنا اونچا درجہ ہمارے حضور کا اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام, لیکن خود سامنے پڑھ کر اپنی بیوی کو بیویوں کو پوچھ رہے ہیں. ہم خود سوچے کہ کیا آج ہم اپنی بیویوں کو کوئی اس طرح بات پوچھتے ہیں یا صرف ان پر حکومت ہی جتلاتے ہیں, آرڈر ہی جتلاتے ہیں. حضور نے خود پوچھا کہ میں بیمار ہوں اور بیماری کے اندر عائشہ کے گھر پر رہنے میں مجھے اچھا لگتا ہے, تمہاری اجازت ہے؟ تمام بیویوں نے خوشی خوشی اجازت دے دی کہ آپ حضرت عائشہ کے گھر پر رہیے اور وہاں رہ کر کے آپ اپنی بیماری کا ٹائم گزاریے. سب کی اجازت ملی. اس کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے اوپر تشریف لے گئے اور وہیں زندگی کے آخری دن حضور نے گزارے. ان دنوں میں کمزوری بہت تھی حضور کو, بہت کمزوری. نماز کے لیے بھی مسجد میں آنا مشکل ہو گیا تھا, اتنی کمزوری. گھر میں ہی حضور نماز ادا فرماتے تھے اور مسجد نبوی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امامت کراتے تھے, نماز پڑھاتے تھے. ایک دن حضور نے گھر سے باہر نکلنے کا ارادہ فرمایا. اندازہ لگاؤ کتنی کمزوری ہوگی کہ دو آدمیوں کے سہارے سے حضور نکلے, ایک سیدھی طرف سہارا, دوسرا اس طرف سہارا, دونوں طرف سہارا. ایک طرف تو آپ کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو سہارا دے رہے تھے اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سہارا دے رہے تھے. اس طرح حضور باہر تشریف لائے. یہاں حضرت علی کا تذکرہ ہے, دوسری روایت میں حضرت عباس کے بیٹے حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ ہے کہ انہوں نے سہارا دیا. غرض دو آدمی نے حضور کو سہارا دیا اور سہارے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مشکل سے چلے. اندازہ لگاؤ کہ کتنی کمزوری ہوگی کہ قدم بھی اٹھانا مشکل تھا, چلنا بھی مشکل تھا, اور اتنی مشکلی تھی کہ آپ کے پیر مبارک جو ہے زمین کے اوپر گھسٹ رہے تھے. اور جب پیر زمین سے لگتا ہے تو نشان بن جاتے زمین میں, چونکہ وہاں پر کچا, سارا کچا تھا وہاں, تو مٹی. اب مٹی میں کوئی آدمی پیر لگا لگا کر کے چلے تو نشان بن جاتے ہیں. وہاں کوئی پکی ٹائلز, پکے پتھر وغیرہ تو تھے نہیں. تو یہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ دو آدمی سہارا دے رہے ہیں, بالکل کمزوری ہے, اس کے باوجود بھی پیر مبارک زمین پر رکھنا بہت مشکل, اور حضور اس طرح چل رہے تھے کہ قدم مبارک جو ہے زمین پر گھسٹ رہے ہیں اور نشان بنتے جا رہے ہیں. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مکان میں پہنچے. بہت تکلیف تھی, سب بیویوں سے اجازت لے لی تھی تو اب حضرت عائشہ کے گھر آ رہے ہیں, تکلیف بہت بڑھ گئی. تو حضور نے ایک علاج بتلایا کہ مجھے بہت تکلیف ہے, بہت بخار تھا. کتنا بخار تھا کہ عام انسانوں کو جتنا بخار سب سے زیادہ ہو سکتا ہے اس سے ڈبل بخار اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا, ڈبل بخار. بعض روایت میں ہے کہ اتنا بخار تھا, اتنا بخار تھا کہ آپ نے جو کمبل مبارک اوڑھی تھی, کملی, اس کملی کے اوپر ہاتھ لگاوے تو بھی گرم گرم لگتا تھا. اندازہ لگاؤ کتنا بخار ہوگا کہ کپڑا ہے یا کمبل ہے, کملی ہے جو اوڑھ رکھی تھی آپ نے, اس کے اوپر ہاتھ رکھے تو بھی گرم لگے, اتنا گرم آپ کا بدن مبارک تھا, اتنا تیز بخار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہا تھا. اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنے نبی کو ڈبل ثواب دیتے ہیں, اسی لیے تکلیف بھی ڈبل ہوتی ہے ثواب بھی ڈبل. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارک تھی جو حدیث میں موجود ہے کہ جب بھی اس طرح بخار یا بیماری ہوتی تھی تو آپ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اپنے بدن کے اوپر پھک مارتے تھے. اور اس کا طریقہ بھی ہے, یہ ہے سنت عمل کرنا چاہیے کہ کبھی کوئی بیماری ہو تکلیف ہو تو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھو اور دونوں ہاتھ پر چھو 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 کرو اور پورے بدن کے اوپر پھراؤ اس کو, یہ سنت طریقہ ہے. اب یہ تو بالکل حضور کی کمزوری کے دن تھے, بالکل بیماری کمزوری. تو پھر کیا ہوتا تھا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پڑھتی تھی اور حضور کے مبارک ہاتھوں کے اوپر دم کر دیتی تھی اور حضور پھر وہ دونوں ہاتھ کو بدن کے اوپر پھرا لیتے تھے. ماں عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ کو اس لیے نہیں پھرایا کہ جو برکت حضور کے مبارک ہاتھوں میں ہے وہ برکت اور کہاں ہوگی. اس لیے حضرت عائشہ پڑھتی حضور کے ہاتھ مبارک پر پھونک مار دیتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے بدن کے اوپر ہاتھ کو پھرا لیتے تھے. یہ ہے سنت عمل. اسی لیے کبھی بخار ہو کوئی بیماری ہو تو قل ہو اللہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یا صرف قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے دونوں ہاتھ پر دم کر کے پورے بدن کے اوپر پھرانا چاہیے تو اس سے تکلیف میں راحت ہوتی ہے. پھر حضور نے ایک دوسرا علاج بتلایا, یہ عجیب علاج ہے, یہ بخاری شریف کی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں. ارشاد فرمایا کہ میرے بدن کے اوپر 7 مٹکے بھر کر کے پانی ڈالو, 7 مٹکے پانی ڈالو میرے اوپر. ایسے مشکیزے اور مٹکے ہونے چاہیے کہ اوپر جو ڈھکن ہوتا ہے وہ بندھا ہوا ہو, کھلا نہ ہو, یعنی پیک مٹکوں کا پانی میرے اوپر ڈالو. 7 الگ الگ کنویں سے 7 مشکیزوں میں مٹکے میں پانی منگوایا, بالکل پیک پیک, یعنی کنویں سے پانی نکال کر کے بھرا اور اس کے اوپر کپڑا باندھ دیا تاکہ مٹی گرد و غبار کچرا کوئی چیز اس پانی کے اندر گرے نہیں اور پانی ایک دم فریش اور تازہ تازہ رہے. ایسے 7 مٹکے پانی کے بھرے ہوئے الگ الگ کنوؤں سے وہ لائے گئے. اس کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ٹپ میں بٹھایا گیا. اس سے ایک بات ہم کو یہ بھی سیکھنے کو ملی کہ پانی کے برتن ڈھانک کے رکھنے چاہیے تاکہ اس پانی کی حفاظت ہوئے, مٹی سے کچرے سے گرد و غبار سے, خصوصاً جو پانی ہم پینے میں استعمال کرتے ہیں ایسے پانی کو ڈھانک کر کے پیک کر کے رکھنا چاہیے. بہت سے لوگ ٹنکیاں کھولی رکھتے ہیں تو بعض مرتبہ اس میں مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ کبوتر چڑیا کوئی چیز گر گئی مر گئی تو بہت دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے, پھر نمازیں لوٹانے کی کتنے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اسی لیے استعمال کا پانی جہاں رکھتے ہیں اس کو پیک رکھنا چاہیے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مٹکے کا پانی میرے اوپر ڈالو, ایسے مٹکے جو پیک ہوئے. اور یہ 7 الگ الگ کنویں کا پانی تھا, حضور کو ایک ٹپ میں بٹھائے. یہ ٹپ تھا آپ کی پاک بیوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ ٹپ تھا. اب ٹپ میں حضور کو بٹھایا گیا, اس سے معلوم ہوا کہ بھائی ٹپ میں بیٹھ کر کے بھی نہ سکتے ہیں. میں اس کی تعبیر یوں کہتا ہوں کہ آج کل ہمارے باٹھ ٹب ہے, وہ بھی اسی کی ایک شکل ہے. اگر کوئی آدمی شریعت کی حد میں رہ کر باٹھ ٹب میں بیٹھ کر نہ لیوے تو بھی انشاءاللہ یہ سنت ادا ہو جائے گی. تو ٹب میں بیٹھے یا باٹھ ٹب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا, وہ حضرت حفصہ کا ٹب تھا. پھر حضور کے اوپر پانی ڈالنا شروع کیا سات مٹکوں سے، ایک دو تین چار پانچ چھ سات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا بس کام پورا ہو گیا تم لوگوں کا، سات مٹکوں سے پانی ڈالا گیا. اب یہ ایک سمجھنے کی چیز ہے بہت اہم اور قیمتی. بخاری کے شارح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس انسان کو جادو کا اثر ہو اس کو اس طریقے سے سات کنوؤں کے پانی سے نہلایا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جادو کے جادو میں شفا عطا کریں گے. دیکھو خود حضور نے سات کنوؤں کا پانی سات مٹکوں کے ذریعے اپنے اوپر ڈلوایا. اسی لیے آج کل یہ ایک بہت عام ہو چکا ہے جادو وغیرہ کا ہونا، تو سات کنویں نہیں ملے تو سات بورنگ، آسان ہے سات بورنگ سے پانی لینا، تو سات بورنگ میں سے سات ڈرم بھر کے منگوا لو اور پھر وہ سات ڈرم میں سے چار چار پانچ پانچ لیٹر پانی جمع کر کے اس سے نہایا کرو، پھر جب وہ ڈرم پورے ہو جائے پھر اس کو بھروا لینا. تو یہ عمل اس حدیث سے نکلتا ہے. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر تشریف لے گئے تھے اور یہودیوں نے حضور کے اوپر زہر والا کھانا دیا تھا حضور کو، تو وہ زہر کا اثر بھی زندگی کے آخری دنوں میں زور پر آیا حضور کو. دیکھو انسان تندرست ہوتا ہے تو زہر وغیرہ دبا ہوا رہتا ہے، کمزوری آتی ہے تو ایسی چیزیں ابھر آتی ہے. کہتے ہیں نا کہ روگ پرتیکارک شکتی یعنی بیماری کا مقابلہ کرنے والی انرجی جب کم ہوئے تو آدمی میں بیماریاں بڑھتی ہے. تو زندگی کے آخری دنوں میں کمزوری ہو گئی تو وہ جو زہر یہودیوں نے دیا تھا وہ زہر بھی جوش مارنے لگا. تو فتح الباری کے اندر موجود ہے کہ زہر وغیرہ کے اثر کے لیے بھی اس طرح سات مٹکے ڈال کر کے نہلایا جائے تو اس کی برکت سے زہر کا اثر بھی ختم ہو سکتا ہے. تو یہ جادو وغیرہ کے لیے تو بہت ہی مفید ہے، جن کو اس طرح کا اثر ہو وہ اس طرح نانے کا معمول بنائے اور کچھ پڑھ کے دم بھی کر لے پانی میں. قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھنا تو بہت آسان ہے، اس کو پڑھ کے دم کر لیا کرو اور دم کر کے نہ لیا کرو تو ڈبل اسٹاک ہو جائے گا، ڈبل پاور آ جائے گا. ایک تو سات بورنگ کا پانی ہو گیا یا سات کنویں کا پانی ہو گیا اور پھر اس میں کچھ پڑھ لیا تو ڈبل فائدے کا پانی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ سحر آصف جادو بھی کٹ جائے گا اور زہر وغیرہ کا اثر ہے تو اس میں بھی انشاءاللہ شفا ہوگی. اور بڑی بات اس میں یہ بھی ہے کہ جو علاقے جو ایریے ایسے ہیں کہ وہاں گرم آب و ہوا ہے اور گرم کے ساتھ سوکھی آب و ہوا ہے، جیسے عربستان گرم ہے اور ایسا گرم ہے کہ وہاں کی آب و ہوا سوکھی ہے. ہمارے ہندوستان میں گرمی ہوتی ہے لیکن ہماری یہاں بھیج ہے، پانی میں رطوبت ہے، تر ہے، ہماری گرمی سوکھی نہیں ہے، ہماری گرمی بھیج والی ہے. اور عرب کی گرمی سوکھی ہوتی ہے. تو جو گرمی کا علاقہ ہو جہاں گرمی ہوتی ہو اور سوکھی گرمی ہوتی ہو، وہاں اگر بیمار آدمی کو بخار والے آدمی کو پانی سے نہلائیں گے تو بخار ہلکا ہو جاتا ہے، بخار آسان ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک علاج ہے کہ کسی کو بہت بخار آئے، بعض مرتبہ بخار دماغ پر چڑھ جاتا ہے تو یہ جو حدیث میں عمل آیا تو اس کے اوپر پانی ڈالو تو اس کی برکت سے وہ بخار بھی اتر جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے. چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشارے سے، تمہارا کام ہو گیا، تم نے پانی ڈال دیا. دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ تھوڑی طبیعت سنبھل جاوے، قابو میں آ جاوے اور بیماری تھوڑی کنٹرول میں ہو جائے تو میں کچھ وصیت کروں. زندگی کی آخری وصیت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہتے تھے. بہرحال حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ حدیث ذکر کی، پانی ڈلوانے کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کے لیے، وصیت اور نصیحت کرنے کے لیے اپنے مکان سے نکل کر کے مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے۔ وہ آخری وصیتیں ذرا لمبی ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر ذکر کریں گے۔ اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں کی دو تین وصیتیں میں آپ کو کام کی سناتا ہوں۔ ایک وصیت تو حضور نے ارشاد فرمائی کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ یہودیوں پر اور عیسائیوں پر لعنت کرے، اللہ ان کو ہلاک کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبر کو سجدے کی جگہ بنا لیا کہ جب نبی کا انتقال ہوئے تو وہ نبیوں کی قبروں کے اوپر جا کے سجدہ کرتے تھے۔ پھر آگے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان کے زمانے میں، پرانے زمانے میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا نیک آدمی کا، یعنی نبی کے علاوہ دوسرے نیک آدمی، تو وہ اس کی قبر کے پاس سجدے کی جگہ بناتے تھے، مسجد بناتے تھے، اور اس میں وہ نیک آدمیوں کی تصویر اور فوٹو لگاتے تھے کہ قیامت کے دن ایسے انسان سب سے بدترین انسان ہوں گے تمام مخلوق میں، جو اللہ کے نیک بندوں کی یاد میں سجدے کی جگہ بناوے اور وہاں جا کر کے ان کی تصویر لگا کر ان کے سامنے سجدہ وغیرہ شروع کر دے دے۔ گویا حضور کا اشارہ یہ تھا کہ میرے بات میری قبر کے اوپر تم سجدے مت کرنا۔ اور بعض حدیث کے اندر تو صاف لفظوں میں دعا موجود ہے، اللہم لا تجعل قبری مسجدا، اللہم لا تجعل قبری عیدا، اے اللہ آپ میری قبر کو سجدے کی جگہ مت بنانا، اے اللہ آپ میری قبر کو میلے کی جگہ مت بنانا کہ وہاں لوگ میلہ کرے، ایسی جگہ مت بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول فرمائی اور الحمدللہ حضور کی قبر مبارک پر کوئی سجدہ کر سکتا نہیں ہے۔ اور وہاں جو ہے ماشاءاللہ مجمع تو بہت ہوتا ہے، ہمیشہ مسجد نبوی آباد رہتی ہے، لیکن میلہ ویلہ بھی وہاں ہوتا نہیں ہے۔ ایک اور وصیت حضور نے ارشاد فرمائی، اور وہ جن کے 60 کے اوپر عمر ہو چکی ہے تو ان لوگوں کو یہ حدیث خاص طور پر ذہن میں رکھنی چاہیے، چونکہ اس امت کی عمر اللہ نے 60 اور 70 کے بیچ میں رکھی ہے، 70 کے اوپر بھی جا سکتے ہیں۔ حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان موت سے پہلے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا خیال رکھے، یعنی ہمیشہ یہ خیال رکھو کہ میرے اللہ میری مغفرت کر ہی دیں گے، میرے اللہ مجھے جنت دے ہی دیں گے، میرے اللہ مجھے عذاب سے بچا ہی کے رکھیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی آدمی جس کی بھی موت اس حال میں موت آوے کہ وہ اللہ کے بارے میں اپنے دل میں اچھا خیال رکھے۔ بعض لوگ جو ہیں نا دل میں اوپر اوپر تو کہتے ہیں کہ اللہ معاف کریں گے، لیکن دل میں ہوتا ہے کہ میں نے تو بہت کالے کرتوت کیے، پتہ نہیں اللہ معاف کریں گے نہیں کریں گے، تھوڑی بہت سزا ہوگی۔ اور بعض لوگ تو ایسی بے ادبی کے الفاظ آخری دنوں میں بولتے ہیں، باقاعدہ گستاخی کے الفاظ بولتے ہیں کہ بھائی میرا تو قبر میں کچھ ہونے ہی والا ہے، کچھ نہ کچھ تو مجھے مار پڑے گی ہی پڑے گی، بہت میں نے الٹے سیدھے کیے ہیں۔ نہیں، کبھی ایسا خیال مت کرو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آخری دنوں میں یہ وصیت فرمائی کہ موت سے پہلے ہر آدمی کے دل میں یہ اچھا خیال ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یوں خیال رکھو اللہ مغفرت کریں گے، جنت دیں گے، عذاب سے بچائیں گے، اللہ اکرام کریں گے، اور بھائی وہ تو غفور رحیم ہے، ہم کیوں اس کے بارے میں غلط خیال رکھے اس نوازنے والے اللہ کے معاملے میں۔ اور ایک تیسری وصیت حضور نے عجیب و غریب ارشاد فرمائی، میرے امتیو مجھے تمہارے بارے میں شرک کا ڈر نہیں ہے کہ تم مشرک بن جاؤ گے، مجھے کوئی ڈر نہیں کہ تم مشرک بنو گے، یعنی اپنی امت کے ایمان کے بارے میں یقین تھا کہ یہ شرک نہیں کریں گے، لیکن ارشاد فرمایا مجھے تمہارے بارے میں دنیا کا ڈر ہے کہ دنیا کی محبت، دنیا کی مال دولت کی محبت تمہارے دل میں ایسی آوے کہ تم ایک دوسرے سے حریفائی کرنے لگو، کمپٹیشن کرنے لگو، مقابلہ کرنے لگو، میں تمہارے بارے میں دنیا سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں. یہ آخری وصیتوں کے اندر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے. اس غسل کے بعد جو حضور نے وصیت فرمائی وہ انشاءاللہ دوسری مسجد مجلس میں وہ پوری بات عرض کریں گے. آئندہ کل سورج گرہن ہے، اور سورج گرہن کے سلسلے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت تاکید کی، ضروری نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں. مدینہ میں بھی گرہن ہوا حضور کی مبارک زندگی میں، عربستان میں یہ مشہور تھا، غلط بات مشہور تھی کہ جب گرہن ہوتا ہے تو کسی بڑے آدمی کا انتقال ہوتا ہے یا بڑے آدمی کی پیدائش ہوتی ہے تب گرہن ہوتا ہے، ایسی غلط بات مشہور تھی. اب خدا کی قدرت دیکھو کہ جس وقت مدینہ میں گرہن ہوا اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم، حضور کے ایک ہی بیٹے کی عمر تھوڑی بڑی ہوئی تھی، باقی دوسرے بیٹے تو بالکل بچپن میں انتقال کر گئے، کوئی بیٹا حضور کا بڑے نہیں ہو سکے، یہ حضرت ابراہیم تھوڑے بڑے ہوئے تھے. تو قدرتی بات جس دن گرہن ہوا اسی دن حضرت ابراہیم حضور کے بیٹے کا انتقال ہوا. اپنے جب بقی قبرستان میں جاتے ہیں تو اندر داخل ہونے کے بعد تھوڑا آگے جاتے ہیں تو بائیں ہاتھ پر حضرت ابراہیم کی قبر مبارک ہے، حضور کے صاحبزادے کی، وہیں پر ہے بقی میں. تو عرب کے اندر جو غلط بات مشہور تھی تو یہی چرچے، ادھر گرہن ادھر حضرت ابراہیم کا انتقال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صحیح بات سمجھائی. پہلے تو سب کو مسجد نبوی میں جمع کیا حضور نے، اور نماز پڑھائی حضور نے، لمبی نماز، عجیب و غریب نماز. گرہن کی نماز حضور نے بہت عجیب پڑھائی، بہت لمبی پڑھائی، اور چالو نماز میں کبھی حضور آگے جاتے تھے کبھی پیچھے آتے تھے، چالو نماز میں مصلی پر. صحابہ بھی سوچ رہے ہیں کہ عجیب چیز آج ہو رہی ہے کہ چالو نماز میں کبھی آگے کبھی پیچھے. پھر نماز کے بعد حضور نے امت کو ایک بیان دیا، ارشاد فرمایا کہ جو گرہن لگتا ہے یہ گرہن کسی کے مرنے سے نہیں لگتا، کسی کے پیدا ہونے سے نہیں لگتا، بلکہ یہ تو اللہ تعالی کی ایک قدرت ہے. سورج اور چاند بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ نے سورج کو بھی روشنی دی، چاند کو بھی روشنی دی، اور اللہ جب چاہتے تب دونوں کی روشنی کو ختم کر دیتے ہیں. اس لیے یہ جو گرہن لگتا ہے تو یہ اللہ دنیا والوں کو اپنی قدرت کا کرشمہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو میں کیسا خدا ہوں، اللہ ہوں تمہارا معبود، کہ چمکتے سورج کو بھی میں کالا بنا سکتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں. تو اس وقت کا سنت عمل یہ ہے کہ لوگ مسجد میں آ جائے اور آ کر کے نماز میں مشغول ہو جائے. اس لیے کل صبح میں تقریباً 8 بجے کے بعد کا کوئی وقت ہے گرہن کا تو ایسے وقت میں مسجدوں میں جمع ہونا چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے. اور امام صاحب 2 رکعت نماز پڑھواوے، اور نماز لمبی پڑھائے تو بہت اچھا ہے، با جماعت جتنی ہو سکے اتنی لمبی پڑھائے بہت اچھی بات ہوگی. اور پوری سورہ بقرہ الف لام میم کی سورت 2 رکعت میں ہو جاوے تو بہت اچھا. اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد ذکر ہو، تسبیح ہو، استغفار ہو، صدقہ ہو، اور دعائیں ہو، اور مختصر سا بیان ہو جائے. اس طرح جو ہے گرہن کے موقع کے اوپر ہونا چاہیے. میں آپ سب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آئندہ کل گرہن کا وقت ہم اس طریقے سے گزاریں کہ مسجد میں جمع ہو، استغفار، دعا، نماز اور بعد میں صدقہ خیرات، کچھ مختصر نصیحت بھی ہو جائے، یہ ہے مسنون طریقہ. اب وہ نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حقیقت بھی بتلائی کہ چالو نماز میں آگے پیچھے کیوں جاتے تھے. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے چالو نماز میں جنت کو میرے سامنے کر دیا تھا، بالکل میرے سامنے جنت آ گئی تھی قبلے والی تجانب میں، اور جب جنت سامنے آ گئی تو جنت میں انگور کی بیل کے اوپر بڑے بڑے گچھے لٹک رہے تھے. حضور کی بات پر ہمارا ایمان ہے، بالکل صحیح سچی بات، کہ جنت کے گچھے انگور کے میرے سامنے لٹک لٹک کے آئے. میرا دل ہوا کہ میں آگے جا کر کے تھوڑی انگور توڑ لوں، یہ میرا دل ہوا. اور پھر کیا فرمایا، اگر جو میں اس انگور کے کھوشے میں سے، جمکھے میں سے تھوڑی انگور توڑ لیتا تو قیامت تک میری امت کھاتی اور کبھی ختم نہ ہوتا. یہ گرہن کی نماز میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اسی لیے کل گرہن ہے. میں تو یوں کہتا ہوں کہ لوگ دوربین اور پتہ نہیں کیا کیا لگا کے دیکھتے، انہوں نے آج تک ریسرچ کر کے کیا کر ڈالا کہ ہم یہ تماشے دیکھنے کے لیے نکلے. یہ حضور کا طریقہ، یہ سنت عمل، مسجد میں جمع ہونا، دعا کرنا، نماز پڑھنا، استغفار کرنا. اور جس مسجد کے اندر نماز با جماعت کا اہتمام نہ ہو تو لوگ اپنے طور پر نمازیں پڑھ لیں. گھر میں عورتوں کو بھی کہے کہ وہ نماز میں، دعاؤں میں مشغول رہے. اللہ سبحانہ و تعالی امت کو، انسانیت کو آفتوں سے، بلاؤں سے محفوظ فرمائے.